بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقكم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ذلكم فسق تک ہو چکا تھا نا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. آج کے دن کفار تمہارے دین سے متعلق مایوس ہو چکے ہیں. فلا تخشوهم واخشوني بس ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. اليوم اکملت لكم دينكم آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی اور اتممت علیکم تم پر تمام کر دی ہے نعمتی اپنی نعمت. ورضیت لکم الاسلام دینا اور تمہارے لیے اسلام دین پر راضی ہو گیا ہوں یعنی اسے میں نے پسند فرما لیا ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ بس جو کوئی مجبور ہو جائے بھوک سے غیر متجانف الاثم اور گناہ کی طرف اس میں میلان نہ پایا جاتا ہو جھکنے والا نہ ہو گناہ کی طرف. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہاں تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں بس ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. ان دونوں باتوں کا آپس کا کیا جوڑ ہے؟ دین سے کیوں مایوس ہو گئے ہیں؟ دعویٰ تو یہ ہے کہ دین کمال کو پہنچ گیا ہے نعمت تمام ہو گئی اور اس موقع پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مایوس ہو گئے ہیں اور تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. کیا رشتہ ہے جی بتائیں آپ؟ مسز ہیں اور کیوں مسز بشیر خواجہ آپ کو کچھ سمجھ آئی کہ نہیں پتہ چلا؟ آپ مشورہ دیں امام صاحب کیا بات ہے یہ؟ یہ اگر بات ہو تو پھر ڈرنے کا پھر کیا موقع ہے ان سے؟ پھر تو ان کو ہاتھ کھینچ لینا چاہیے الگ ہو جانا چاہیے. وہ ہم وقت اس تلاش میں رہتے تھے کہ اس دین کے رخنے نکالیں اور دین ابھی نازل ہو رہا تھا اور تمام باتیں ابھی تک ظاہر نہیں فرمائی گئی تھیں اس لیے مختلف منزلوں پر مختلف ان کے اعتراض اٹھتے رہتے تھے اور بعد میں ان کے جواب آتے رہے. چنانچہ اسی لیے مفسرین کو یہ دھوکہ لگا کہ قرآن کریم دشمن کے اعتراضات کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کے نتیجے میں نازل ہو رہا ہے. قرآن کریم یہ دعویٰ فرما رہا ہے یہاں کہ اس کے درجہ کمال تک پہنچنے میں ایک وقت لگنا تھا اور آج جب ہم نے تمام شریعت کے احکامات کھول کر بیان کر دیے ہیں تو وہ اس پہلو سے مایوس ہو گئے ہیں کہ لاجک کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، کتابی دلائل کے اعتبار سے اب وہ تم پر غالب آ سکیں، تمہارے اندر حقیقی رخنہ نکال سکیں۔ اور جب یہ مایوسی ہوتی ہے پھر تلواریں اٹھتی ہیں زیادہ زور سے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اب ان کے پاس سوائے تلوار کے کچھ باقی نہیں رہا، انہوں نے پورا زور لگانا ہے کہ تمہیں ملیا میٹ کر دیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اب یہ دین مٹنے والا نہیں رہا اور کامل ہو گیا ہے۔ پہلے ہم جو دلائل سے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اب اس معاملے میں ہمارے بس ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ یہ تمام انبیاء کی مخالفت کا راز ہے، ہوتی تو آغاز ہی سے ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غالب آنے والا دین ہے، مگر جب آخر پر بالکل ختم ہو جاتی ہیں سب کوششیں، مایوس ہو جاتے ہیں، انفرادی مظالم کام نہیں آتے، تب پھر قومی سطح کے اوپر بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں خوشخبری دی ہے ساتھ ڈرا دیا ہے، اور ڈرایا ہے اپنے آپ سے کہ تم غلطی سے ان سے نہ ڈر جانا، اگر ان سے ڈرو گے تو اپنے دین کو تم تبدیل کرو گے، اگر ان سے ڈرو گے تو تمہارے دین کو تمہارے اپنے ہاتھوں سے خطرہ ہوگا، اس لیے مجھ سے ڈرو اور ان کی پرواہ نہ کرو، پھر میں ذمہ دار ہوں، تمہیں ان کے شر سے بچاؤں گا، اور تم جیسا کہ ترقیاں تمہارے لیے مقدر ہیں تم ترقی پر ترقی کرتے چلے جاؤ گے۔ یہ جملہ معترضہ ایک بیچ میں آ گیا ہے، جملہ معترضہ کا محاورہ بڑا بہودہ سا ہے، مگر مراد اس سے یہی ہوتی ہے کہ ایک کلام کے تسلسل میں ایک بات بیچ میں کہنی پڑے، تو ذرا سا دم لے کر وہ بات کہہ دی اور پھر پہلا کلام وہیں سے جاری۔ تو یہ بیچ میں آیا ہے شریعت کے احکامات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد کہ یہ جو کھانے پینے کے جائز، کیا جائز کیا ناجائز، پہلے اس سے تمام احکامات گزر چکے ہیں، اس میں شادی بیاہ کے حقوق، یتامہ کے حقوق، بیوگان کے حقوق، سوسائٹی پہ ایک دوسرے کے حقوق، مال کھانے نہ کھانے سے متعلق، کس طریقے سے کھانا ہے کس طریقے سے نہیں کھانا، تمام تفاصیل شریعت کی بیان ہونے کے بعد یہ فرمایا گیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب دوسرا سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اتمام نعمت اور اکمال دین میں کیا فرق ہے، یہ دو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا الگ الگ چیزیں ہیں؟ کیوں جی توبہ تم بتاؤ، پتہ لگا کہ نہیں؟ اور ماجد صاحب آپ بتائیں، آپ کی باری آئی ہے، آپ بتائیں شیخ صاحب۔
تو نبوت وغیرہ کا نعمت جو ہے اس میں تو نبوت وغیرہ کے مقامات آتے ہیں، اور کمال میں وہ دینی مسائل جو ہیں ان کا ذکر آتا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات درست ہے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، ایک نہیں ہیں۔ اتمام نعمت کا محاورہ قرآن کریم نے پچھلے تمام انبیاء کے حوالے سے کیا ہوا ہے، ہم نے ان پر نعمت تمام کر دی، اس لیے نعمت تمام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کامل ہو گئی، نعمت تمام کرنے کا مطلب ہے کہ جو نعمتیں انسان کے لیے مقدر ہیں ان کے بالا درجے تک وہ پہنچا دیا ان کو، یعنی نبوت کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ بس اتمام نعمت سے مراد نبوت کے دائرے میں قدم رکھنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے احسان سے وہاں تک پہنچ جانا، اور کسی پہلے نبی کے متعلق اکمال دین کا لفظ نہیں آیا۔ یہ بات میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ غلطی سے لوگ کہتے ہیں جی اتمام دین ہو گیا، اتمام نعمت ہو گیا، اب ضرورت نہیں، اتمام نعمت اور چیز ہے، وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اکمال دین کبھی نہیں ہوا۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم ہیں اکمال دین کے اعتبار سے، آپ کے بعد اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو دین میں اضافہ کر سکے یا دین میں کمی کر سکے، سمجھ گئے ہیں مطلب؟ اب ہے من استر فی مخمصۃ غیر متجانف الاسم، اس سے مراد یہ ہے کہ حرام چیزیں بعض شرطوں کے ساتھ بعض حالات میں کھائی جا سکتی ہیں، یعنی اگر بھوک اس حد تک پہنچ جائے کہ فاقہ کشی کے نتیجے میں موت کا خطرہ درپیش ہو، تو اس وقت اس مجبوری سے کہ جان بچانا اللہ تعالیٰ کی نے فرض فرما دیا ہے، شوق کے بغیر حرام چیز میں منہ مارے مگر محض اتنا جتنا ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہو، بس اس سے آگے نہ بڑھے۔ اب یہاں سور کے متعلق ہی عموماً کہا جاتا ہے، مگر سور کے علاوہ بھی جتنے بھی حرام چیزیں ہیں جان بچانے کے لیے ان کا اس حد تک استعمال کہ وہ زندگی بچانے کے لیے ضروری ہو، وہ سب اس میں داخل ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ یعنی منع تو ہے ہی مگر اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں بخشش سے کام لے گا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہے، دوسرا یہ کہ یہ جو استثناء مقرر فرمایا ہے یہ اس بات کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی صفت غفاریت اور رحیمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس حد تک ابتلا میں نہ ڈالا جائے، موت سے پہلے پہلے کچھ ان کے لیے چھوٹ کر دی جائے۔ یسألونک ماذا احل لہم، اب اتنی چیزیں حرام ہو گئیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ پیچھے راہ کیا ہے تمہارے لیے، فلاں چیز حرام فلاں چیز حرام، چوٹ لگا ہوا، سینگ سے مارا ہوا اور جانور کا چبایا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو سوال بڑا دلچسپ اٹھایا پھر، یسألونک ماذا احل لہم، کہتے ہیں حرام تو سمجھ گیا، حلال کیا رہ گیا باقی، حالانکہ حرام کی تفصیل زیادہ بیان ہوئی ہے، حرام ہے بہت تھوڑا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سوال اٹھا کر اس کا جواب دے دیا۔ قل احل لکم الطیبات، اسے کہہ دو کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور پاکیزہ چیزیں ہی حلال ہونی چاہیے، تم ناپاک چیزوں کی حلت چاہتے ہو؟ کوئی بھی ایسی چیز جس کو حرام کیا گیا ہے طیبات کی ذیل میں نہیں آ رہی، یہ اعلان ہے، اور تمہیں بچانے کے لیے ہر قسم کی گندگی اور خطرات سے۔ اب یہ جتنے جانوروں کے مارے ہوئے کھائے ہوئے گندے ہیں، ان میں ہزار قسم کے جراثیم اور کئی قسم کی بیماریاں ان کے لعاب سے بھی آ جاتی ہیں جانوروں کے، اور سینگ سے مار کر چلا گیا کیا پتہ کب مرا ہے، اور اسی جگہ جراثیم اکٹھے ہو کے سارے جسم میں زہر پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ تو طیبات نہیں رہتی وہ چیزیں، چوٹ لگ کے مرا ہو، دم گھٹ کے مرا ہو، جو بھی ذریعے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں صرف غیر طیب چیزیں منع فرمائی گئی ہیں، طیبات سے تمہیں نہیں روکا گیا۔ اور اسی اصول کتابِ وما علمتم من الجوارح، اور جب تم شکاری جانوروں کو کچھ سکھاتے ہو کہ کیسے شکار کرنا ہے، مقلبینا یعنی شکاری جانوروں کو، علمتم مقلبینا ان کو شکار کے اصول کی پریکٹس دلاتے ہوئے ان کو اس بات پہ مقلب کر لیتے ہو، وہ سیکھ لیتے ہیں اس کو، تعلمونہن مما علمکم اللہ، جیسا تمہیں خدا نے سکھایا ہے یہ طریقہ ویسا ہی تم ان کو سکھاتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فن ہے جانوروں سے شکار کرنے کا، یہ بھی ایک قسم کا الہامی فن ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے اس طرف توجہ دلائی اور اللہ تعالیٰ ہی نے آغاز میں یہ طریق سکھایا کہ اس طرح بعضوں کو، حالانکہ بعض کے متعلق از خود آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بعض کو قابو کر کے اسے شکار کھلوائے، کیوں جی آپ سوچ سکتے ہیں؟ اب جب کہ ہم دیکھتے ہیں تصور ہی نہیں جا سکتا اس طرف کہ بعضوں سے شکار کھلوایا جائے، اس لیے الہامی ہے۔ اور جن جانوروں سے شکار کھیلا جاتا ہے وہی ہیں جو شکار کے قابل ہیں۔ جو قابو آ سکتے ہیں. باقی جانوروں میں سے آج تک بھی جو مرضی کوشش کر لیں ان کے ذریعے وہ شکار کھیلنے میں ناکام ہیں. تو اس لیے یہ سکھائے ہوئے طریقے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک طرف جانوروں میں صلاحیت بخشی کہ تمہیں جب انسان قابو کریں گے تو قابو آ جانا, دوسری طرف انسانوں کو اس طریقہ سکھا دیا اس طریقے سے ان سے کام لو. فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ, اس میں سے کھاؤ جو تمہارے لیے روک رکھیں. اگر بعض جانور خود کھا لیں اور ان کا چھوڑا ہوا گند بچا ہو وہ حرام ہے, کیونکہ وہ اسی طرح وحشی جانوروں کے چھوڑے ہوئے کے تابع آ جاتا ہے. جو سکھایا جاتا ہو یہ ہے کہ وہ پنجہ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. اکثر جانور بھی زندہ ہوتا ہے, اس کو نوچتے پھاڑتے نہیں ہیں بلکہ مگر بھاگنے نہیں دیتے اس کو. ہرن کا بھی اس طرح شکار کرتے ہیں, ہرن کی آنکھیں نوچ لیتے ہیں وہ, اور اس کے اوپر بڑے بڑے باز, اس کے باز نہیں وہ کیا کہتے ہیں ان جانوروں کو, عقاب, بہت بڑے سائز کے ہوتے ہیں. جرمنی میں ہم نے دیکھا تھا وہ عقاب ایک بہت بڑا اسی ہرن کو شکار کرنے والا, وہ جاتا ہے اس کی آنکھوں پہ حملہ کرتا ہے اور اس کو یوں بند کر کے پنجے کے نیچے وہی رکھ لیتا ہے, پھر جب شکاری پہنچتا ہے اس کو ذبح کر سکتا ہے وہ. تو امسکا سے یہ مراد ہے کہ جو تمہارے لیے زندہ حالت میں روکی رکھیں. وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, تو پھر اللہ کا اسم اس پر پڑھ لیا کرو. اس میں روکے رکھنے میں زندہ رہنے کی شرط نہیں ہے, یہ میں نے ضمناً ذکر کیا تھا. جو بھی رکا ہوا ہے اگر مر بھی جائے تو اللہ کا نام پڑھ کے وہ جائز ہے. بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شکار چھوڑتے ہو تو اس وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو, جس طرح گولی مارنے سے پہلے یا غلیلہ مارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں, اور اس وقت اگر جانور مر بھی جائے تو اس سے سمجھا جاتا ہے بسم اللہ پڑھی ہوئی ہے. بسم اللہ تو اللہ سے اجازت انسان نے لینی ہے, چھری پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا یا گولی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے یاد دہانی ہے کہ اللہ مالک ہے زندگی کا, اس کی اجازت کے بغیر کوئی جان نہیں لینی. بس یہ مفہوم ہے اس بسم اللہ پڑھنے کا, اور وہ یہاں بھی صادق آتا ہے. جانوروں پر ان کو چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو جو اس کو وہ روکیں, روکنا تو بہرحال چاہتا ہے, خود پھاڑ کے کھانا نہ شروع کریں, اس پہ کھانا جائز ہے. اگر زندہ ہو تو حلال کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لی, اور پہلے پڑھنے کے باوجود دوبارہ پڑھنا اور بھی زیادہ پکا کر دیتا ہے, تو عام دستور یہی ہونا چاہیے. ضمناً غلیلے کے متعلق میں بتانا چاہتا ہوں کہ غلیلے کا روکا ہوا مرا ہوا جانور جب بسم اللہ بھی پڑھ لو میرے نزدیک حرام ہے, کیونکہ غلیلہ زخم نہیں پیدا کرتا اور خون نہیں بہاتا, اور ذبح کے مفہوم میں اور جانور کو حلال کرنے کے مفہوم میں بنیادی بات اس کا خون بہانا ہے, اور چوٹ سے جو مرتا ہے غلیلے سے مرنے والا اس کے زیادہ مشابہ ہے, خواہ مارا انسان نہیں ہو. اس لیے وہ جو پہنچنے سے پہلے پہلے مر چکا ہو اس کو ذبح جتنا مرضی کر لو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن زندہ رہے اگر تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس کو ذبح کر لو پھر وہ جائز بن جاتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے یا حساب کرنے میں بہت تیز ہے. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ, آج کے دن تمام طیبات تم پر جائز قرار دے دی گئی ہیں. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ, اور وہ لوگ جن کو کتاب دی جا چکی ہے پہلے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ, اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. یہ جو ہے مسلمان, اس کو تو کہہ دیا کہ تم ان کا کھانا بے شک کھا لو, پہلے کتاب تو اجازت مانگی نہیں رہے مسلمانوں سے, ان کو اس سے کیا قرآن اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا, پھر یہ کیا بحث اٹھا دی कि वह तामों को हिल्लू लहूँ और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। ये ना भी होता तो क्या फ़र्क पड़ना था? इस आयत के नतीजे में तो अहले किताब ने खाना नहीं खाना मुसलमानों का, क्यों जी इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का, कुरान कहे तो हम खाना खाएं मुसलमानों का। अशरफ साहब अब दिमाग दोबारा लड़ाएं अपना, इसलिए मैं कहता हूँ कुरान शरीफ का ये ज़्यादा तफसीर नहीं है, मगर तर्जमा पढ़ने में ये बात लाजिमन दाखिल है कि जो पढ़ रहे हैं उसका एक मफहूम जहन नशीन हो जाए, वो तर्जमा है, वरना कुछ और चीज़ है, तर्जमा नहीं है। तो ये जो वहिल्लुल्लहुम ये जो ब्रैकेट बनाई गई है, ये क्या हिकमत है, क्या पैगाम मिलता है? एक तो ये पैगाम मिलता है कि उनका सारा खाना तुम्हारे लिए जायज नहीं, वो खाना जो तुम्हारे हलाल के मुताबिक है वो जायज़ है, वो जो तुम्हारे यहाँ भी हलाल है और उनके यहाँ भी हलाल है, जिसके लिए उनके लिए उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी किसी और की भी, उनको पता है कि हमारे लिए भी हलाल है इसलिए वो खुद भी खा सकते हैं तुम्हारा खाना। इसलिए बाज ईसाई सूअर खाते हैं तो कोई कह दे कि तामहुम हिल्लुल लकुम किताबे, उनका खाना है ये हमारे लिए जायज़ हो गया, या बग़ैर ज़िबा किए दम घूट के जिस तरह चूज़े मारा करते थे, अब तो ये रिवाज हट गया है लेकिन पहले ज़माने में उसकी गर्दन मरोड़ कर उसका खून बहाए बग़ैर चूज़ा मार दिया करते थे, और उस ज़माने में हम यहाँ कभी भी होटलों में चूज़ा नहीं खाते थे क्योंकि ये कतई तौर पर हराम है, दम घुटा हुआ है। बाद में ये रिवाज बदल गया और अब वो ज़िबा करते हैं, खा बिस्मिल्लाह पढ़े या ना पढ़े वो हम फिर खुद पढ़ते हैं, लेकिन हमें तो खुदा के फ़ज़ल से यहाँ इस सारे इलाके में हलाल गोश्त मुहैया हो जाता है। मैं वैसे कह रहा हूँ जो मुसलमान दूसरी जगह रहते हैं उनका मसला ये है कि अगर खून बहाया हुआ हो और इंसान के इस्तेमाल की खातिर मारा गया हो खून बहाकर, तो बिस्मिल्लाह पढ़कर वो जायज़ है। बस तामहुम हिल्लुल लकुम व तामहुम तामकुम हिल्लुल्लहुम तामहुम हिल्लुल्लकुम व तामकुम हिल्लुल्लहुम में ये हरगिज़ मुराद नहीं कि उनका सारा खाना तुम्हारे लिए जायज़ और तुम्हारा सारा खाना उनके लिए जायज़, वो तो इजाज़त लेते ही नहीं। ये है कि वो खाना जो उनके यहाँ भी जायज़ है और तुम्हारे यहाँ भी जायज़ है, जो कदर मुश्तरक है, वहाँ किसी को किसी और इजाज़त की ज़रूरत नहीं, वो भी समझते हैं ये ठीक है और तुम समझते हो ये ठीक है, वो खाना है जो उस पर कोई एतराज़ नहीं। दूसरा इसमें एक और एक ऐसी शर्त लगा दी गई है जो कई दफ़ा कौमों के आपस के ताल्लुकात की सूरत में काबिल तवज्जो हो जाती है। बाज़ दफ़ा बाज़ कौमें बाज़ लोगों के खानों को बायकॉट कर देती हैं, उस वक्त वो उनका खाना भी तुम्हारे लिए जायज़ नहीं होगा। फिर हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात हुआ करते थे, हज़रत मुस्लिम माऊद आम तौर पर हिंदुओं का वो खाना जो गोश्त से ताल्लुक वो तो खाते नहीं थे गोश्त, इसलिए इस आयत किताबे अहले किताब का दायरा भी वसी हो जाता है। वो खाने जो तुम्हारे यहाँ जायज़ हैं उनके खिलाफ कोई और बात नहीं है, वो किसी ने भी पकाया हो अगर वो साफ़ सुथरा है और तैयब के अंदर आता है वो जायज़ है। तो इसलिए हिंदुओं की पकी हुई चीज़ें, उनके बने हुए पकौड़े, उनकी बने हुई मिठाइयाँ वगैरह पहले भी खाते थे अब भी खाते हैं, लेकिन जब हिंदुओं ने मुसलमानों का बायकॉट किया तो हज़रत मुस्लिम माऊद ने उनका बायकॉट करवा दिया। उन्होंने कहा कुरान के मुताबिक अब इजाज़त नहीं है, क्योंकि वाह हालिया बन जाती है सूरत में, उनका खाना तुम्हारे लिए उस वक्त तक जायज़ है जब तक तुम्हारा खाना उनके लिए जायज़ है, हाल या जब हाल ये हो कि तुम्हारा खाना भी उनके लिए जायज़ है, इसलिए बराबर की चोट होगी। अगर वो तुमसे नफरत करें और तुम्हारा खाना छोड़ दें तो फिर बेगैरती होगी या इक़्तिसादी लिहाज से खुदकुशी होगी कि तुम उनकी चीज़ें खाते रहो और वो तुम्हारी चीज़ें ना खाएं। والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب, اور مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں اب طیبات کے مقابل پر, جو دوسرے رشتوں کا پہلے بیان آ چکا ہے, ان میں طیبات کی بجائے محصنات کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ عورتیں جو پاک دامن ہوں, مومنوں میں سے ہوں, وہ تمہارے لیے حلال ہیں کہ ان سے شادی کرو. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, اب یہ بہت اہم شرط ہے جس کو نظر انداز کر کے مغرب میں لوگ شادیاں کر لیتے ہیں. کہتے ہیں اہل کتاب کی عورتوں سے شادی جائز ہے, وہ یہ لفظ بھول جاتے ہیں والمحصنات, صرف مومنوں کے ساتھ نہیں, والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب. اب سوال یہ ہے کہ کتنی محصنات باقی رہ گئی ہیں یہاں جن سے شادیاں ہو سکتی ہیں. اس لیے جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے, میں کہتا ہوں میں عالم الغیب تو نہیں ہوں, مگر تمہیں میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ شرط ہے. اس لیے اگر تمہیں تسلی ہے اور یقین ہے کہ ایک پاک دامن شریف النفس لڑکی ہے, تو تمہیں میں نہیں روک سکتا, لیکن یہ تسلی کرنا تمہارا کام ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے تمام احمدی جو مغرب میں رہتے ہیں, خواہ یورپ ہو یا امریکہ, اور دوسرے بھی جو باہر دوسری دنیا میں رہتے ہیں, وہاں بھی یہی حالات ہیں, جاپان وغیرہ, کوریا, ہر جگہ, ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کا کوئی لفظ بھی زائد نہیں, اور بہت ہی اہم توجہات کو پھیرنے والا لفظ, بعض موقع پر بعض الفاظ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. فرمایا مومنات جائز نہیں ہیں صرف, محصنات من المومنات, مومنوں سے بھی پاک دامن. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب, اور وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں ان کی بھی محصنات بیبیاں, من قبلکم یعنی اہل کتاب جو تم سے پہلے گزر چکے, ان کو کتاب دی گئی تھی. اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مسافحین, جب تم ان کو ان کے حق مہر ادا کر دو, محسنینا, یہاں محسنینا کی ایک دوسری تعریف آ جاتی ہے. محسنین کا ایک تو مطلب ہے جب شادی نہ ہو تو پاک دامن ہو, دوسری ہے کہ شادی کی حفاظت میں آ کر پھر بھی وہ پاک دامن ہی رہتی ہے. تو یہ خیال نہیں ہے کہ پہلے پاک دامن تھی, شادی کے بعد پاک دامن نہیں رہی. جو شادی سے پہلے محسنہ ہے, وہ شادی کے بعد بھی خدا کی نظر میں محسنہ ہی ہے. غیر مسافحین, محض اپنی جنسی خواہشات کو مٹانے کی خاطر نہیں, ولا متخذی اقدان, اور نہ مخفی دوست بناتے ہوئے. یہ شرطیں پیش نظر رکھو. اب یہاں آتا ہے تم, اب مخفی دوست سے مراد یہاں ڈیٹنگ ہے, یہاں ڈیٹنگ ہے, اور باہر اور قسم کی ہیں رسمیں. تو یہ اگر تم لوگ یہ کہ جی ہم نے شادی کرنی ہے اس لیے ہم سب کچھ کر گزریں گے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم اجازت دے رہے ہیں وہ اس کے خلاف ہے, کیونکہ اس کے ساتھ یہ بھی شرط لگا دی ہے کہ جو حق مہر ہے وہ ادا کر دو. اب یہ جو شرط آ گئی ہے, اس نے ایک الجھن پیدا کر دی. کیا سب لوگ اپنی بیویوں کو حق مہر شروع میں ادا کر دیتے ہیں؟ مشرو صاحب, اب آپ نے بڑے عمدگی سے اپنا نام لیے بغیر بات کھول دی کہ اکثر تو دیتے ہی نہیں. اچھا, پوچھنے کی جو حق مہر ہے وہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ پہلے دے دو, لیکن اس آیت سے یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کو اجورہ ہننا, ان کو دے چکے ہو تم. دراصل یہ عہد ہے جو جہاں مراد ہے, کھلم کھلا مومن کا جو عہد ہے, عزت المومن کا افضل کفے والا محاورہ ہے, کہ جب تم نے حق مہر مان دیا تو ایسا ہی ہو گیا جیسے دے دیا. اور اگر نہ دو اور بیوی کہے کہ تم نے گھر میں نہیں گھسنا جب تک نہ دو تو اس کو حق ہوگا. اس لیے حق مہر جو باندھا جاتا ہے وہ قطعی ہے, اس میں کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, وہ لازماً دینا ہوگا. اور اتنا یقینی ہو جائے تو پھر تمہارے تعلقات جائز ہیں, ورنہ نہیں. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, اور جو بھی ایمان کا انکار کر دے تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. ایمان کا انکار کر دے سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو قرآن کریم میں دوسرے محاوروں میں تو لا یومنو اور یہ کفرہ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. خدا کا انکار, رسول کا انکار, کتاب کا انکار, یہ چیزیں تو آتی ہیں. پھر ایمان کا انکار, اس کا کیا مطلب ہے؟ معلوم ہوتا ہے آپ لوگ تبلیغ نہیں کرتے بالکل. جو نہیں, جو دعوت اللہ کرنے والے ہیں ان کو فوراً اس کا مطلب سمجھ آ جانا چاہیے. بسا اوقات آپ جب دعوت اللہ کرتے ہیں لوگوں کو یقین دلا دیتے ہیں, کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم سچا مان لیتے ہیں, پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان کا انکار کر دے کہ سچائی ہے مگر ایمان لانا ضروری نہیں, اس کا کوئی عمل بھی پھر کارآمد نہیں رہتا, وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے ایمان کا انکار بھی ایک اہم انکار ہے, اور یہ روزمرہ ہمارے سامنے آتا ہے ایمان کا انکار. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں, نبوت کے مسئلے بھی حل ہو گئے, سب ہو گئے, لیکن یہ بتائیں کہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے ان پر جب رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں, یہ ایک پر نہیں. لا نفرق بین احد من رسل, وہ کہتے ہیں ہم کوئی فرق نہیں کرتے ایمان کے اعتبار سے. تو ایمان لانا بذات خود تقاضا کرتا ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ ایمان لانا ضروری ہے, سمجھے ہیں؟ فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين, اور بالآخر وہ گھاٹا پانے والا ہوگا. فی الآخرت ایک تو ہے مطلب بالآخر, دوسرا ہے مرنے کے بعد جب وہ اٹھے گا اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ ایمان لانا کتنا ضروری تھا اور میں اس کے بغیر نقصان میں رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق, اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو, فاغسلوا وجوہکم تو اپنے چہرے دھویا کرو, وایدیکم اور اپنے ہاتھ, الى المرافق کونیوں تک, اس میں کونیاں شامل ہیں. ومسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو, یہ تو سب جانتے ہیں کس طرح کرتے ہیں. وارجلکم الى الكعبین اور پاؤں دھویا کرو ٹخنوں تک. یہاں مسح کے بعد ارجلکم کا ذکر ہے اور اس سے پہلے دھونے والوں کا ذکر ہے. بعض لوگ جن میں شیعوں میں سے ایک طبقہ شامل ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل ارجلکم کی ایک اور قرات ہے ارجلکم, اور ترتیب قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں کا مسح سر کے مسح کی طرح کیا جائے اور پاؤں کا دھونا ضروری نہ ہو. یہ ایک مسلک ہے جو عام مسلمان مسلک سے ہٹا ہوا ہے. اول تو ایک قرات کہہ دینا کافی نہیں, جو قرات اللہ تعالیٰ نے اختیار فرما لی قرآن کریم میں, اس کے سوا کوئی اور قرات ہے جب تک وہ اس کے تابع ہے ٹھیک ہے, اس سے مخالف ہے تو رد کرنے کے لائق ہے. وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن میں موجود قرآت سے کوئی باہر کی قرآت ٹکرائے اور اس کو کھڑا رہنے دیا جائے, اس کو گرا دیا جائے. دوسرے اس کی حکمت بڑی واضح ہے. وَمْسَهُ بِرُؤُوسِكُمْ میں وَأَرْجُلَكُمْ کی زبر بتا رہی ہے کہ یہ دھونے کے تابع آتا ہے, کیونکہ اگر مسا کے تابع ہوتا تو رؤوسِكُمْ میں سین پر زیر ہے. میں اس طرح استعمال نہیں کر رہا تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے بات کی. وَأَرْجُلَكُمْ نہیں فرمایا, وہ اَرْجُلَكُمْ فرمایا ہے. اس میں دراصل حکمت یہ ہے کہ مسا بعض صورتوں میں پاؤں کا بھی جائز ہے, اس لیے پاؤں کو اس لسٹ میں رکھا ہے جو مسا کے بعد آتی ہے. وہ کن صورتوں میں جائز ہے؟ اگر ایک دفعہ پاؤں دھونے کے بعد جرابیں پہن لی جائیں, آج کل کے زمانے کے لحاظ سے یا پرانے زمانے کے لحاظ سے موزے پہن لیے جائیں, تو پھر جب تک یہ ایک جو سنت کے مطابق ثابت ہے مدت, وہ پوری نہ ہو جائے اس وقت تک مسا جائز ہے. اس لیے وہاں رکھنے کی بجائے آگے رکھ کر یہ دوہرا فائدہ اٹھا لیا اس مضمون میں کہ پاؤں دھونے تو ہیں مگر یہ مسا کی زیر میں بھی آ جاتے ہیں, یہ معنی بنتا ہے. کب تک مسا جائز ہے؟ کیوں جی ہیں؟ ایک دن سے کیا مراد ہے؟
کوئی اور اگر سو جائے انسان تو سو کے اٹھے دوبارہ تو پھر کرنا.
اس طرح کہانیاں بنا رہے ہیں آپ لوگ, بالکل ٹھیک ہے. پانچ نمازیں کب سے شروع ہوتی ہیں؟ وضو ٹوٹنے کے بعد سے. پہلے وضو سے اگر آپ پانچ نمازیں بھی پڑھ لیں تو جب وہ وضو ٹوٹے گا اس کے بعد پانچ نمازوں تک کا مسا ہے, سمجھ گئے؟ اس سے پہلے نہیں. اور سفر میں یہ مسا تین دن تک ممتد ہو جاتا ہے, تین دن کی نمازیں. ویسے تو پانچ وقت مسا کرتے کرتے پاؤں ویسے ہی میلے میلے لگنے لگ جاتے ہیں. میکسیمم مدت تک نہیں جانا چاہیے, ضرورت کے تک رہنا چاہیے. اور رات کو جرابے پہن کے کون سوتا ہے؟ کوئی سفر میں ہو تو بعض سو بھی جاتا ہے, اس لیے وہ جو سونے والا مسئلہ تو ویسے ہی بیچ میں حائل نہیں ہوتا, یعنی وہ مسا کے رستے میں حائل ہو جاتا ہے. کیونکہ رات جب سوئیں گے جرابے اتاریں گے تو پھر دوبارہ وضو کرنا ہی کرنا ہوگا. اس لیے پانچ کا دائرہ دراصل وہ 24 گھنٹے کے اندر ہی رہتا ہے عملی طور پر, بلکہ بعض 12-14 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. اچھا, یہاں فرمایا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم. کہاں گیا؟ اوپر تھا, میں کہیں اور سے شروع کر دیا. ہاں ہاں, ابھی تو کافی اوپر نکلتا, معاف کرنا. وَمْسَوْ بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. اور اگر تم ایسی حالت میں ہو کہ شرم تم پر غسل کرنا واجب ہو تو فَاطَّهَّرُوا, تو پھر خوب اچھی طرح پاک صاف ہو جائے کرو. صرف وضو تمہاری طہارت کے لیے کافی نہیں ہے, یعنی غسل کرنا ضروری ہوگا. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى, ہاں اگر تم مریض ہو, یا عَلَى سَفَرٍ, سفر پر ہو, اور جا یا آئے احد منکم, تم میں سے کوئی, من الغائط, فارغ ہو کر ضرورت حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر, او لامستم النساء, یا عورتوں سے تعلقات قائم کر چکے ہو, فلم تجدو مان, اور پانی نہ پاؤ, اور ایسی صورت میں تمہیں پانی میسر نہ ہو, فتیمم سعیدن طیبن, تو پھر تم تیمم کر لیا کرو پاک صاف مٹی سے. فمسحو بوجوہکم, اور اپنے چہرے کا تیمم مسا کیا کرو, وایدیکم منہ, اور اپنے ہاتھوں کا بھی اسی مٹی سے. یہ جو اس ذیل میں غائط وغیرہ بھی داخل فرما دی ہے, یعنی غسل کے مسائل بھی اور وضو کے بھی سارے مسائل اس آیت کے تابع آ جاتے ہیں. اس وقت مسح جو ہے وہ صرف چہرے کا اور ہاتھ کا ہی کافی ہے, خواہ وضو کرنے کی ضرورت ہو اور پانی نہ ہو, یا غسل کی ضرورت ہو اور مرض حائل ہو, یا دوسری ضرورتیں چیزیں حائل ہو جائیں, دونوں صورتوں میں مسح ایک ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کو چونکہ اس کا پتہ نہیں تھا, تفصیل پتہ نہیں تھی, تو وہ مٹی پہ لوٹنے لگا نہانے کے لیے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ نہیں, یہ طریق نہیں ہے, مسح منہ کا اور ہاتھوں کا ہے, اور پہلے چہرہ ہے اور پھر ہاتھ ہیں. جو ہم وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں وہ وضو کی تیاری کے کا دھونا ہے, اصل ترتیب وہاں بھی وہی ہے کہ پہلے چہرہ دھویا کرو پھر کونیوں تک ہاتھ دھویا کرو. اس لیے وہ جو ابتدائی دھونا ہے وہ صرف ابتدائی طور پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے, گیلے کرنے کے لیے, تاکہ وضو اب آسان ہو جائے. پھر باقی تیمم بہرحال دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے. ما یرید اللہ یجعل علیکم من حرج, اللہ ہرگز یہ نہیں چاہتا, نہیں پسند کرتا کہ تم پر خامخواہ کی دقت, تو مشقت ڈالے. ولیکن یرید لیطہرکم, ہاں مقصد یہ ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف کرے, تمہاری عادتیں اتنی صاف ستھری ہوں, تمہارا رہن سہن پاکیزہ ہو جائے, تاکہ ایک رہت ہی ترقی یافتہ انسان کے طور پر تم زندہ رہو, اور صحت مند انسان کے طور پر بھی. وَلَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, اور تاکہ تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر کرو. اب نعمت کے تمام کا یہاں کیا ذکر آ گیا؟ کیوں جی؟ امام صاحب بول رہے ہیں, کچھ بتائیں. اس بیان سے پہلے جتنی باتیں تھیں وہ اکمال دین سے تعلق رکھتی تھیں, ٹھیک ہے؟ جہاں یہ فرمایا کہ مقصد کیا ہے, وہاں طہارت مقصد ہے, جو بدنی اور روحانی دونوں اس بات کے لیے ضروری ہیں کہ تم اتمام نعمت کی طرف حرکت کرو, تمہیں تمام درجے جو بلند تر ملنے والے ہیں وہ اس پاکیزگی کی وجہ سے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمات دی ہیں, اور وہ صرف بدنی پاکیزگی نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی بھی ہے, اور اس کا آخری مقام اتمام نعمت ہے, یعنی نبوت تک پھر تم ترقی کر سکتے ہو, اسے پرے روک پہلے روک نہیں دیے جاؤ گے. وہی معنی ہے جو مَن یُطِع اللہ وَالرَّسُولَ میں ہے, وہی معنی ہے جو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. اب صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کا یہ مطلب تو نہیں کہ سارے کے سارے نبی بن جاتے ہیں جو رستے پہ چلتے ہیں, مراد ہے نبوت کی طرف رخ رہتا ہے, اور آخری مرتبہ جو حاصل کر سکتے ہیں وہ نبوت کا رستہ ہے, نبوت کا درجہ ہے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر بجا لاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اور یاد رکھو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اور اس عہد کو جو اس نے تم سے مضبوطی سے باندھا. یہاں نعمت اللہ سے مراد دراصل پرسونیفائیڈ نعمت, یعنی انبیاء مراد ہیں, نبیوں کی معرفت عہد لیا جاتا ہے. شریعت تو ہو جاتی ہے نازل، لیکن شریعت کا نزول ہو جانے کے بعد پھر بھی عہد کی ضرورت رہتی ہے. وہ جب کسی نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس نبی کے عہد بیعت میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ عہد ہے دراصل جس کی طرف اس میں اشارہ فرمایا گیا ہے. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے. ساتھ میں نے چیز جو بات جو سینوں میں ہے اس بات کو، سینوں والی چیز کو جانتا ہے، یوں یہ مطلب بنتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم قوامین بن جاؤ اللہ کی خاطر. اب قوامین اللہ کی خاطر کیا ہوتے ہیں؟ صرف اپنے
نفس کی کوئی خراب کام
نہیں. قوام تو پورے ماحول کا قوام ہے. مردوں کے متعلق کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟
قوامون.
تو وہ تمہیں جان کے ترجمہ کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ مردوں کو تم اپنی نگرانی کرو بس، خبردار جو ہماری طرف توجہ. اگر قوام کا یہ ترجمہ کرو گی تو وہاں بھی یہی کرو گی نا پھر، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا نگران بنایا ہے، عورتوں کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. قوام وہ ہوتا ہے جو اپنے ماحول کی نگرانی کرتا ہے، اور اپنی نگرانی بھی اس میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہاں گیا جی وہ، ہاں کونوا قوامین للہ، قوام بنو مگر اللہ کی خاطر، اپنے نفس کی خاطر نہیں. اگر تم اپنی نفسانی اغراض کی خاطر لوگوں پر حکومت کرنے کی خواہش کرو، ان کے معاملات میں دخل دو، ان کو ڈسپلن کرو کہ جی بس میں چاہتا ہوں اس لیے، تو وہ یہاں مراد نہیں ہے. وہ تمہارا اپنا ایک ذاتی فعل ہے، خدا تم سے یہ نہیں چاہتا. خدا یہ چاہتا ہے کہ جو بھی تم نگرانی کرو محض اللہ کی خاطر کرو. شہداء بالقسط، انصاف پر گواہ بنتے ہوئے، انصاف کی گواہی دیتے ہوئے یا انصاف پر گواہ بنتے ہوئے. قسط ایبسولوٹ جسٹس کو کہتے ہیں، اور انصاف جس میں کوئی جھول نہ ہو، کوئی میلان نہ پایا جاتا ہو کہ اس کے لیے انصاف اور ہے، اس کے لیے انصاف اور ہے. ولا یجر، اور اس کی تعریف پھر خود فرما دی، کس قسم کے قوام چاہیے. ولا یجر منکم شنان قوم علی اللہ تجرو، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، یجر منکم آمادہ نہ کرے علی اللہ تجلو، کہ تم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو، کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف وہ جو دشمنی میں ہو، اصل اس وقت انصاف پہچانا جاتا ہے، تو دشمن کے حق میں بھی اسی طرح یکساں ہو جیسا اپنے کے حق میں کیا جاتا ہے. عدلوا هو اقرب للتقوى، ہر صورت میں انصاف سے کام لو، کیونکہ یہی قرین تقوی ہے. اگر انصاف سے کام لو گے ہر صورت میں تو تقوی کے قریب تر رہو گے، ورنہ دور ہٹ جاؤ گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یہاں تقوی سے، یہاں اللہ سے ڈرنے کا معنی زیادہ نمایاں ہے. اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. اگر تم نے تقوی اختیار نہ کیا تو اس کی سزا کے نیچے بھی آ سکتے ہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے. لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش کا سلوک ہے اور بہت بڑا اجر ہے. والذین کفروا وکذبوا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا بے آیاتنا ہماری آیات کو اولئک اصحاب الجحیم یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں یعنی جہنمی ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اذکروا نعمت اللہ علیکم تم اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم جبکہ قوم نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ تم میں شگاف ڈال دیں یا تم پر حملہ کر بیٹھیں کیوں جی یبسطوا الیکم کا کیا مطلب بنے گا پکڑ کر دیں ایپ ڈال دیں یا حملہ کر دیں کیا ہاں وہی اس لیے شگاف ڈالیں تمہیں متفرق کر دیں یہ مطلب ہے تمہیں متفرق کر دیں یا میرا خیال ہے حملہ کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے بس حد کیوں دست درازی کرنا یعنی اپنا ہاتھ تمہاری طرف لمبا کریں اصل تو بسط کا مطلب لمبا کرنا ہوتا ہے نا پھیلانا یا لمبا کرنا اردو میں ہم لمبا کرنا کہتے ہیں عربی میں پھیلانا تو یبسطوا الیکم علیکم ہے الیکم ہے اچھا ٹھہرے پڑھتے ہیں کہاں گیا یہ ہاں جی ان یبسطوا الیکم ایدیہم اچھا ایدیہم تو ساتھ ساتھ ہی اس کو تو پڑھتے ہی بات واضح ہو جانی تھی کہ تم پر دست درازی کریں یہ لفظی ترجمہ بنے گا کہ وہ تم پر دست درازی کریں فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھ روک دیے وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر مومن توکل کیا کرتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی ان کا میثاق لیا تھا ہر قوم کا میثاق الگ الگ ہے کسی کا زیادہ وسیع کسی کا نسبتاً کم ایک میثاق بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا تھا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ مُثْنَی عَشَرَ نَقِيبًا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے تھے وقال اللہ انی معکم اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی وہ جو 12 سردار تھے اگرچہ نبی نہیں تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی معیت کا یقین دلایا لئن اقمتم الصلاۃ یعنی ان کو یا ان کے ساتھ سب قوم کو ملا کر شرط یہ ہے 12 سرداروں اور ان کے متبعین سمیت سب کو اپنی معیت کا یقین دلایا اس شرط کے ساتھ کہ نماز کو قائم کرو اگر تم نماز کو قائم کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں وہ آتیتم الزکاۃ اور اگر تم زکوٰۃ دو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں وہ آمنتم برسلی اور جو بھی میرے رسول آئیں ان پر ایمان لاؤ گے تو پھر میں ساتھ رہوں گا محض نمازیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کافی نہیں ہے جب بھی خدا کی طرف سے کوئی آتا ہے اس پر ایمان لانا پھر فرض ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی معیت دوبارہ عطا ہوتی ہے اور صرف ایمان ہی نہ لاؤ عذرتموہم ان کی ہر طرح سے مدد کرو ان کے پھیلنے میں ان کے دعوے کی قبولیت میں اور مالی قربانی بھی کرو اقرضتم اللہ قرضا حسنا اللہ کو قرض حسنا دو یہ زکوٰۃ کے بعد نبیوں کے آنے کے بعد دوبارہ مالی قربانی کا ذکر فرمایا ہے اس لیے کہ جب انبیاء آتے ہیں تو اس وقت خصوصیت سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی قربانی کرنی پڑتی ہے اور اس کا نام قرض حسنہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف اپیلیں ہیں مختلف کام پڑتے رہتے ہیں اور یہ غیر معمولی جو جد و جو ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں مالی قربانی کی یہ اس سے پہلے نہیں ہوتی جب خدا کا کوئی نبی آتا ہے تو لازماً اس کے ساتھ بڑے زور سے یہ شروع ہو جاتی ہیں اب دیکھیں احمدیہ جماعت اس میں ممتاز ہے بلکہ منفرد ہے. کسی اور جگہ اس قسم کی مالی تحریکات پر کسی جماعت کی بنا نہیں ہے, صرف جماعت احمدیہ پر ہے, باقیوں کی مانگنے پر ہے. آئل رچ حکومتیں ہوں یا دوسری حکومتیں ہوں, ان سے پیسے مانگ کر اپنے کام چلاتی ہیں, لیکن جماعت احمدیہ ہے کہ وہ قرض حسنہ دے کر اللہ کو اپنا کام چلاتی ہے. اگر ایسا کرو گے لاکفرن عنکم سیئاتکم, میں ضرور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا. لأدخلنکم جنات تجری من تحت الانہار, اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا ایسی جنتوں میں جو ان کے دامن میں بہتی, ایسی جنتوں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. فمن کفرا, بس جو کوئی بھی کفر کرے گا بعد ذالک, اس کے بعد, منکم, تم میں سے, فقد ضل سواء السبیل, تو وہ متوازن رستے سے گمراہ ہو گیا, سیدھی راہ سے ہٹ گیا. سوا کہتے ہیں جو متوازن ہو, یعنی بیچ کی راہ سے ہٹ گیا. سنی وہ ختم ہو گیا. اچھا جی, ہم نشان ڈالیں جی. اچھا, السلام علیکم رحمۃ اللہ. یہ حرم کی حدود میں شکار, تو اب وہ نکلوایا ہے ہم نے. قطعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہے کہ سوائے موذی جانوروں کے, بچھو, چوہا, چیل, کوا, باولا, کتا وغیرہ, حرم کے دائرے کے اندر کسی سال کے کسی حصے میں بھی شکار جائز نہیں. اور یہ جو دائرہ ہے اس کی وہ جو کتنے میل شمال میں ہے, 6 میل, ہاں, مکہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ حرم کہلاتا ہے. حرم کی حدود مختلف اطراف سے مختلف ہیں. ایک طرف سے مکہ سے قریباً 3 میل دور, دوسری طرف سے 7 میل, تیسری طرف سے 9 میل بجانب جدہ حرم کی حدیں ہیں. شمال میں تو 6 میل نہیں ہے نیچے. اچھا, ایک اور بھی ہے, مکہ کی شمالی جانب تک 6 کلومیٹر, 6 میل نہیں ہے, 6 کلومیٹر ہے, تقریباً 4.25 میل. اور مکہ کی جنوبی جانب 12 کلومیٹر, جو 7 میل کے لگ بھگ, کچھ زیادہ. مکہ کی مشرقی جانب 16 کلومیٹر, جو 10 میل کے لگ بھگ ہے. اور مکہ کی مغربی جانب 18 کلومیٹر ہے, جو 11 سے کچھ 10.5 کے قریب بنتا ہے. چلیں جی, السلام علیکم.